تو زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے باری دیگر بلند تر صلوات.
محمد وجل فرجهم
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد واياك نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه
وسلم. صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ، جناب سیدہ اور ان کی آل کے ساتھ پیوستہ کیا، متصل کیا، اور بی بی کے وسیلے سے ہم ہر روز ان کی اولاد ان کے وسیلے سے جو کچھ بھی پا رہے ہیں ان کے فیوضات کی وجہ سے. دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے وسیلے سے، جناب سیدہ اور ان کی آل کے وسیلے سے، خداوندہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب فرما. جس دعا کو، جس نصیحت کو پڑھ رہے ہیں ابو ذر غفاری کی، جو صحابی رسول اکرم ہیں، صحابی امیر المومنین ہیں، صحابی امام حسن حسین ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، پروردگارہ اس صحابی کے وسیلے سے، خداوندہ اس نصیحت کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو ویسے ہی بنا دے جیسا کہ خدایا تو پسند کرتا ہے. اس آیت کو جسے تلاوت کیا، سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیہ کریمہ، جس میں پروردگار عالم نے رسالت کے ہدف کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ دین کا پرچار کریں، دین کا مکمل طور پر اظہار کریں، دین کو غلبہ عطا کریں، دین کو پورے معاشرے کے اوپر رائج کریں. یہ وہ ہدف ہے جس کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہ وقت دیکھنا نصیب کرے کہ جس کی ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں, دعائے عہد میں دعا کرتے ہیں, دعائے ندوہ میں دعا مانگتے ہیں. ہر امام کے منتظر کے دل کی صدا ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم دنیا میں, اس دنیا میں امام زمانہ کے پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھیں اور ہر طرف عدل اور انصاف ہو. انشاءاللہ کے فرزند رسول اللہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو دین کا مکمل اظہار ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے, امام کی نصرت کا تقاضا ہے, امام کی مدد کا تقاضا ہے کہ ہم وہ بھرپور کوشش کریں کہ اپنے اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے, اپنی ذات انفرادی اصلاح کے لیے اور اپنے گھرانے کی اصلاح کے لیے, اپنے محلے کی اصلاح کے لیے, اپنے خاندان اور جہاں تک ہماری وسعت ہے, جہاں تک ہماری کوششیں ہو سکتی ہیں معاشرے کی اصلاح میں, جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں, جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو انجام دیں تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں اور وہ اچھائیاں, وہ خوبیاں, وہ چیزیں, وہ اقدار, وہ ویلیوز جو اہل بیت نے پسند کی ہیں اس کا ہم رواج دے سکیں. یہ ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے, ہماری زندگی کا ایم ہونا چاہیے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جسے ہمیں رائج کرنا ہے, وہ ہمیں قرآن اور اہل بیت نے بیان کی ہیں. قرآن کریم اپنی جگہ پر, اہل بیت کی احادیث اپنی جگہ پر. ظاہر ہے ایک مجلس میں, چند مجلسوں میں انسان کسی ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے, اور یہ بھی نصیحت بہت طولانی ہے, بہت وسیع ہے, جس کے چند نکات کو میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. چند چیزیں کل ذکر کی تھیں اور کل کی ہی ذکر سے پیوستہ آج چند باتوں کو بیان کروں گی کہ نبی اکرم نے کل جو میں نے ذکر کیا اس میں حضرت ابو ذر غفاری سے توحید کی بات کی تھی, رسالت کی اہمیت کی بات کی تھی. محبت نبی رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اطاعت نبی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, محبت آل محمد نبی اکرم کی اولاد کی محبت, ان کی مودت ہماری زندگی میں اہم ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کے حوالے سے بات کی, اور نعمتوں کا جب ذکر کیا تو ان نعمتوں کا ذکر زیادہ کیا جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے, جس میں ایک جوانی اور دوسری فرصت کے لمحات, اور تیسری چیز جسے رسول اللہ نے بیان کیا صحت اور تندرستی, اور ایک اور اہم ترین چیز مالداری ہے کہ اگر مال ہے کسی کے پاس, اور پانچویں چیز اس کی اپنی زندگی کے اوقات ہیں. عمر سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم شان نعمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں اپنے مال سے زیادہ بخل کرو. اپنی عمر میں مال سے زیادہ بخل کرنا ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی کے پاس 50 لاکھ 1 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے اور کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ آپ اپنا یہ مال مجھے دے دیں, تو کیا کوئی شخص کسی کو بھی ایسے پکڑا دے گا؟ اپنی اولاد کو دیتے ہوئے بھی والدین سوچتے ہیں کہ کس کو دینا ہے, کون اہل ہے, کس وقت دینا چاہیے, کہیں ضائع تو نہیں کر دے گا. پھر آپ اس کو سمجھاتے ہیں, یہاں تک کہ انصاف کے ساتھ دیا جائے, ساری باتیں انسان سوچتا ہے اور پھر اپنی محنت سے کمائی ہوئی اور دولت کو, اس مال کو انسان خرچ کرتا ہے. لیکن اوقات کے حوالے سے انسان اس طرح سے بخیل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی محبت دنیا کے لیے زیادہ ہے. مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور آخرت کی محبت نہیں ہوتی, اس لیے اپنے وقت کو زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا. جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنی عمر کی طرف توجہ دو کہ اس کے اوقات میں بخل کرو. کیسے بخل کرو؟ اس طرح سے بخل کرو کہ سوچو کہ میں اپنا وقت کہاں صرف کر رہا ہوں. غور کرو کہ ہم اپنا وقت کدھر گزار رہے ہیں, صحیح جگہ پر گزار رہے ہیں یا غلط جگہ پر گزار رہے ہیں. مثال کے طور پر دوسروں کے ساتھ وقت گزرانے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. دوسروں میں مثلا اپنی بیوی, بچے, اپنے بہن بھائی, محلے والے, دوست, احباب, ایک غلط طریقہ ہے جس میں وقت کا اسراف ہے, اور ایک صحیح طریقہ ہے کہ یہی وقت جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اسی وقت کو عبادت بھی بنایا جا سکتا ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کریں, वो कहे कि चलो यहाँ चलते हैं शॉपिंग के लिए, आज फला दुकान के पर जाकर देखते हैं, कल उस मॉल में चलते हैं। अक्सर बच्चे और बच्चियां कहते हैं कि जवानी के औकात में बहुत हमने शॉपिंग मॉल्स देख लिए, बहुत फला चीजें देख ली, ये कर लिया, फला खाने खा लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त को जाया किया, कभी यहाँ खड़े हुए, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी उस पार्क में, कभी इधर उधर, कभी मूवीज देखने के लिए बैठ गए। अब अगर कोई इस तरह से अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुसलसल इन्हीं कामों में मसरूफ है कि अगर कुछ भी नहीं तो विंडो शॉपिंग के लिए ही चलते हैं, ये वो काम है जो वक्त का जिया करना है, उम्र को तलफ कर देना। जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि कोई इंसान अपने मालियत में से 50 लाख रुपए निकाले और किसी को दे दे, उसकी फिक्र होती है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसकी फिक्र नहीं होती कि हम अपने वक्त को कहाँ जाया कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा माल से ज्यादा इसमें बखील हो। किसी को अगर अता करना है तो पैसे देते वक्त तो फिर इतना ना सोचे, लेकिन टाइम की जो कीमत है उसके बारे में इंसान ज्यादा सोचे। कभी ऐसा होता है नमाज का वक्त होता है और रिश्तेदारों की आमद होती है, दोस्तों की आमद होती है, और वो दोस्त और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, उनको खुद भी नमाज के औकात का ख्याल नहीं होता, और जो नमाज पढ़ने वाला होता है उसकी भी नमाज का ख्याल नहीं होता कि ये नमाजी है। अब अगर कोई नमाजी ऐसा हो जिसको अपने अव्वल वक्त नमाज की फिक्र नहीं है, नमाज को वक्त पर पढ़ने की फिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठे बैठे 2-2.5 घंटे गुजार दे। वक्त हुआ नमाज का 6:15 बजे और 8:15 बज गए और उसको पता ही नहीं चला, बातों में गुफ्तगू में वक्त गुजर गया। ये वक्त जाया करने के बाद अगर इंसान अपनी टाइम की प्लानिंग करे और वक्त के ऊपर काम करे तो उसकी जिंदगी में बरकतें आ सकती हैं। बरकतें जो जाती हैं, बरकतें जो गायब हो जाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम खुद अपने कामों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। रसूल अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बात की कि अपने औकात में माल से ज्यादा बखील हो जाओ। उम्र कैसे गुजर रही है इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक मरतबा दुरूद भेजेगा मोहम्मद
मोहम्मद मोहम्मद वाजल फरजहुम।
अलबत्ता इन्हीं लोगों के साथ वक्त गुजारना इबादत भी बन सकता है। जब इंसान एक हद में रहते हुए, इत्तेदाल में रहते हुए गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, दर्द दिल करता है, कुछ अपने रिश्तेदारों की सुनता है, दोस्तों की सुनता है, बीवी बच्चों की सुनता है या बीवी शौहर की सुनती है, कुछ नसीहत भी की जाती है, उसमें अच्छी बात भी बताई जाती है, उनके जहन में जो उलझने होती हैं उसको रफ़ा किया जाता है, और यही काम अगर अल्लाह की खातिर इंसान इत्तेदाल में रहते हुए अंजाम दे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्क में जाना गलत है, कभी कभी एक वक्त के हिसाब से आप तफरी के लिए भी ज़रूर वक्त निकालें। खुसूसन मर्द हजरात के हवाले से ये बात बहुत अहमियत रखती है कि ख़वातीन तो बहरहाल अपने घर वालों को वक्त देती हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर के मर्द हजरात हैं वो इस काम में एतदाल नहीं कर पाते, यानी कभी अफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभी और एक हद तक वक्त देना, अपने घर वालों के साथ बैठना, उनके साथ लतीफ़े सुनाना या सुनना या उनकी गुफ्तगू को सुनना, ये सब चीज़ें भी ज़िंदगी का जुज़ है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक घंटा जिंदगी में रोजाना, रोजाना 24 घंटे में से मौला ने बयान कर दिया, एक घंटा जायज लज्जतों को हासिल करने के लिए मुकर्रर करो। यानी ये वो एक घंटा है जो जरूरियात के अलावा होता है, यानी जिसमें खाना पीना, नहाना धोना, ये सब काम तो इंसान जाहिर है इसकी जिंदगी के जुज्व है और लाजमी काम है। एक घंटा उन जायज लज्जतों के लिए मौला ने कहा कि जरूर रखो जिससे तुम्हें फराइज को अंजाम देने में मदद हासिल हो। यानी जब इंसान अपनी जिंदगी में तफरी के लिए और अपने आप को फ्रेश करने के लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर करता है, कुछ वक्त रखता है जिससे वो अपने जहन को तरोताजा करता है, बानिशात करता है, और उसके बाद बाकी सारा दिन जिंदगी भर के उमूर में मसरूफ रहता है, और उसकी उन कामों की क्वालिटी बेहतर होती है। यानी इबादत करेगा तो इबादत में उसका दिल लगेगा, अपने काम पर जाएगा तो काम के लिए उसका जहन हाजिर होगा और जितनी देर वहां बैठेगा सही काम अंजाम देगा। इसलिए जरूरी है कि इंसान कुछ टाइम ऐसा जरूर निकाले जो उसकी जायज लज्जतों के लिए हो और उसके अलावा वो बाकी औकात में अपनी काम को अंजाम दे, वक्त को जाया ना करे लेकिन उससे भी तर्क ना करे। अब इन्हीं कामों में कभी कभी इंसान गलत समझता है दीन को और ऐसा होता है जैसे रसूल अल्लाह के ज़माने में भी हुआ था और आज भी हो रहा है कि कुछ लोग ज़्यादा रवि का शिकार हो जाते हैं। अगर दीन की तरफ आए तो वो हर वक्त ही पढ़ने पढ़ाने में लगे होते हैं और अपने ख़ानदान वालों के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, या मिसाल के तौर पर इबादत में लगे हैं तो वो मुसलसल ही नमाज़ें पढ़े जा रहे हैं और उनको बाकी कामों से सिले रहमी से लोगों के हुकूक से कोई गरज नहीं होती। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन में बसीरत अता करे कि बैलेंस करना, इतदाल करना ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखता है कि अपने साथ इंसान जुल्म ना करे, अपने जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ और सबके हुकूक को अदा करे। रसूल अल्लाह के ज़माने में कुछ लोगों ने जब जहन्नुम के अजाब की आयात सुनी तो उन्होंने अपने आप को रहबानियत का शिकार कर लिया और एक कोने में जाकर इबादत करने लगे। उनके घर वाले परेशान हो गए कि इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को तर्क कर दिया है और घर वालों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारे, गोश्त नहीं खा रहे, सूखी रोटियां खा रहे हैं। नबी अकरम बहुत नाराज़ हुए और रसूल अल्लाह ने उन सब लोगों से कहा कि वो आकर उनकी गुफ्तगू को सुने। जब ऐसे लोग रसूल अल्लाह के पास जमा हो गए, नबी अकरम ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने अल्लाह के दीन की खातिर दुनिया को तर्क कर दिया, उन जायज़ चीज़ों को जो दीन का हिस्सा है, ये दीन का जुज़ है। अगर हम चाहें तो एक खातून खाना पकाने को भी इबादत करार दे सकती, एक मर्द अपने घर वालों के लिए हुसूल माश को भी इबादत करार दे सकता है, अगर कोई इंसान अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा है, अपने बच्चे को बोसा ले रहा है, जैसे कि रसूल अल्लाह की सीरत में नबी अकरम ये काम अंजाम दिया करते थे, अपने घर वालों के साथ बैठकर गुफ्तगू करते थे और रसूल अल्लाह ने कहा कि मैंने अल्लाह की इबादत के साथ, रोजे रखने के साथ, दीन के मसाइल बयान करने के साथ, जिहाद के साथ अपनी ज़िंदगी को भी जारी रखा हुआ है। मेरी भी इज़्दवाजी ज़िंदगी है, मेरे भी बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी की लज्जतों को हासिल करता हूँ। दीन ये नहीं कहता कि इंसान दुनिया को तर्क कर दे। कल भी इसको कहा था कि आखिरत को दुनिया पर तरजीह देनी है और जो कुछ भी दुनिया में है वो आखिरत की खातिर उसको अंजाम देना। खाना ही खा रहे हैं, अगर कोई इस नीयत से खाना खाता है कि परवरदिगार ये जो ग़िज़ा मैं खा रहा हूँ, बारे लाहा ये जो मेरे वजूद का हिस्सा बनेगी, दुआ के साथ इस नीयत के साथ इंसान खाना खाए, ये जो मेरे वजूद का हिस्सा बनेगी ये खुराक, जो ताकत मुझे हासिल होगी उस ताकत से अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा। अगर आपके पास कोई हुनर है, डॉक्टर्स बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो अल्लाह की खातिर काम कर रहे हैं, मरीज का इसलिए इलाज करते हैं अल्लाह ताला की इबादत करें, एक इंजीनियर अपना इसलिए काम अंजाम दे रहा है, जो भी काम अंजाम दे रहा है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे, कोई भी काम हो इंसान उसे इबादत बना सकता है। और बहुत सारे दीनी काम ऐसे हैं कि खुदावंद मुताल हमारी नीयतों को बेहतर बनाए कि अच्छे अच्छे काम के लिए अगर इंसान की नीयत में इखलास ना हो, नीयत खालिस ना हो और दुनिया उसमें आ जाए, दीन को दुनिया की खातिर इस्तेमाल किया जाए, दीन को वसीला बनाया जाए दुनिया हासिल करने के लिए और अल्लाह मंजूर नज़र ना हो, तो वो सारे काम भी इबादत से बाहर चले जाते हैं। इंसान वक्त के अहम तरीन मसरफ में एक जिस चीज़ का ख्याल रखे वो ये कि जिस काम का जो टाइम है उसके ऊपर कोशिश करे, भरपूर कोशिश करे कि अंजाम दे दे। शायद हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहे कि मैं अपने सारे काम वक्त के ऊपर कर लूँ। कल भी आपके सामने कहा था, आज भी कह रही हूँ, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे खुद मैं अपने लिए नासे हूँ कि इंसान खुद अपने नफ्स को भी नसीहत करता है और दूसरों के लिए भी नसीहत हो। जो भी काम अंजाम दे रहे हैं कोशिश करें जिस चीज़ का जो वक्त है उस वक्त पर इंसान अंजाम दे तो फिर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब हम टालते हैं तो बहुत सारे काम दुनिया के भी खराब होते हैं और कभी दीन के काम भी खराब होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग दीन के कामों में सुस्त होते हैं, कुछ लोग दुनिया के कामों में सुस्त होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दीन का नाम लेके दुनिया के कामों में सुस्त होते हैं। यानी वो ढाल बनाते हैं कि क्योंकि हम दीनदार हैं इसलिए हम दुनिया से बेनियाज हैं, जबकि वजह उनकी दीनदारी नहीं होती, वजह उनकी सुस्ती और काहली और मिसमैनेजमेंट होती है, जिसकी वजह से दीन बदनाम होता है। लोग ये कहते हैं कि दीनदार ऐसे होते हैं, दीनदार अपने कामों को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन का अच्छा नाम रोशन करने का नाम, दीन का हम रोशन करने वालों में हो, बेहतरीन नाम करने वालों में हो, शामिल करें। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो दीनदार हैं और उनकी दुनिया दुनियादारों से बहुत अच्छी है, यानी उनकी दुनिया भी बहुत अच्छी है, उनका दीन भी बहुत अच्छा है, दुनिया के उलूम में भी आगे हैं, जिंदगी में भी आगे हैं, अपने घरेलू जिंदगी में भी आगे हैं, घरेलू मामलात में भी बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की परवरिश भी अच्छी करते हैं और दीनदारी में भी बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अहदाफ सही होते हैं, जिंदगी का हदफ सही होता है। मैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वक्त की औकात की तकसीम के हवाले से वो जिंदगी में सही राह पर चल रहे होते हैं। तीन चीज़ें बयान की गई इसी किताब में, आयतुल्लाह मोहम्मद तकी मिसबाही यज़दी की किताब में, कि कामों को जो लोग टालते हैं उसकी वजह क्या होती है और किस तरह से हम कामों को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस बात का यानी इस बुराई का ताल्लुक एतकादी मसाइल से नहीं है कि जो लोग टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल करने में बहुत बड़ा मसला है जिंदगी का, टाल बटोल करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इल्लत है, वो सुस्ती और आराम तलबी है। दुनियादार जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है कि वो अपने कामों में टाल मटोल करते हो, और हो सकता है दीनदार भी कोई ऐसे लोग हो जो अपने कामों में टाल मटोल रखते हो, यानी टाल देना, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आज का काम कल पे छोड़ देना, कल ये काम अंजाम हो जाएगा, जो काम अभी करने का है वो शाम को कर लेंगे, जो शाम को करने का है वो रात को कर लेंगे। इस तरह से ये एक आदत होती है जिसकी वजह इंसान की आराम तलबी और सुस्ती होती। बहुत सारे लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते? आराम तलबी और सुस्ती। कौन उठे, कौन जाए, कौन एक्सरसाइज करे, इस चक्कर में जानते हैं कि करनी चाहिए, नहीं करते। ये टाल मटोल जिससे इंसान अपने कामों को हमेशा आगे के लिए छोड़ता चलता, कल कर लेंगे, कल सोचते हैं परसों कर लेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे दुनिया के काम इंसान तर्क कर देता है। और यकीन मानिए, जब मैं एक किताब पढ़ रही थी और अक्सर ख्वातीन जो घरेलू मसाइल पर बात करती हैं और दीनदारी भी उनकी जिंदगी में होती है, मोहम्मद मोहम्मद वचिल फरज हम, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान।
صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم.
جب کچھ بچیاں جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, دو چار سال ہوئے ہوتے ہیں, اور دینداری میں بھی ان کا جذبہ ہوتا ہے, نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں, اول وقت پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, شادی کے بعد کی جب مصروفیات بڑھتی ہیں اور وہ فرصت کے اوقات ان کے ختم ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے زندگی میں بہت برڈن کا احساس کر رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں اپنی دینداری کو بھی محفوظ رکھنا ہے, ہم چاہتے ہیں اول وقت نماز بھی پڑھیں اور ساس کو ناراض بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, ساس ناراض ہوتی ہے اگر ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں. تو اکثر میں اس نقطے کو اس طرح سے ہی سمجھتی ہوں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی, کوئی بچی چاہتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام بھی صحیح طریقے سے کریں اور نماز بھی ہم اول وقت پڑھیں, آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ نماز کا ٹائم کس وقت ہونا ہے. ہاں, یہ بات بزرگوں کے حوالے سے ضرور کہوں گی, یقیناً آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرتی ہوں گی, اور کسی کو میری بات بری لگے تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو گھر کے سربراہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے زیر نگراں لوگوں کو, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہیں یا آپ کی بہو ہے یا مثال کے طور پر کوئی جٹھانی ہے جو گھر میں امور کو سنبھالتی ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ گھر کے اندر کل کس طرح سے کام ہونے, روزانہ کے کاموں کی تقسیم کرتی ہے کہ کھانا کیا پکنا ہے, اگر وہ پہلے سے اس بات کو بیان کر دے کہ ٹائم کھانا پکنے کا کیا ہے اور کیا پکا جائے گا اور جو چیزیں آنی ہیں ان کا انتظام پہلے سے ہو جائے, جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے حساب سے پہلے سے سارے کام مینج ہو, اور پکانے والے کو پتا ہو کہ میں نے پکانا ہے, ایک دن پہلے سے اسے پتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کاموں کو ایسے مینج کرے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی کھانا پکا کر فارغ ہو جائے. اب اگر ایسا ہو, ساس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے نماز سے ٹوکنے کا, آپ نے سارے کام پہلے کر لیے, جب ہوتا یہ ہے کہ نماز کا ٹائم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مثلاً گھر میں بچوں نے واپس آنا ہے یا کوئی بزرگ ہے جس کے کھانے کا ٹائم ایک بجے کے کھانے کا ہے, یہ ٹائم مینج نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ و فساد ہے, گھریلو جھگڑا ہے. لیکن اگر آپ نے وقت پر سارے کام انجام دے لیے, اور جس کو لڑنے کا شوق نہ ہو وہ پہلے سے ایسے کام انجام دیتا ہے, تو ہم اس طرح سے مینج کر لیں کہ گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو. اب اگر آپ نے سارا کام کر لیا تو دنیا کے کاموں میں بھی آپ آ گئے ہیں, آپ کے ساس کہیں گے ہاں یہ والی میری بہو جو ہے وہ کھانا بھی ٹائم پہ پکاتی ہے, یہ بہو میری نماز بھی وقت پہ پڑھتی ہے, یہ والی میری بہو گھر کو صاف بھی ٹائم پر کرتی ہے, سارے کام صحیح کرے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت کو صحیح طریقے سے مینج کیا ہے. کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں ٹال مٹول سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں, دنیا کے کاموں میں بھی اور باقی کاموں میں بھی, اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ مائیں انہیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں اور بچے ٹالتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹالنے کی وجہ سے وہ اپنا ہی وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ والدین کا بھی وقت ضائع کرتے. اگر پہلی دفعہ ماں نے یاد دلایا کہ اب نماز پڑھ لو, اول وقت ہے, ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے, اور بچے کو یہ احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے ماں نے ایک دفعہ کہا ہے, ماں کی بات بھی ماننی چاہیے, وقت پر کام بھی کر لینے چاہیے, دو دو چیزوں کا ثواب ملے گا, ماں کو بھی خوش کیا ہے اور کام بھی اول وقت میں انجام دے لیا, نماز بھی اول وقت میں پڑھ لی. اب اگر یہ چیز بچوں کے ذہن میں آ جائے اور وہ فوراً نماز کو ادا کر لیں تو کام بھی اچھا ہو گیا, ماں بھی خوش ہو گئی, لیکن ٹال دیا, اچھا امی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے, پھر ایک گھنٹے بعد ماں کو دوبارہ خیال آیا, اس نے پھر یاد دلایا, پھر اس کے بعد کسی ٹال مٹول میں, یہاں تک کہ جب چار دفعہ ماں کے دماغ کے اوپر یہ بات بوجھ بنی کہ میری بچی نے نماز نہیں پڑھی, میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی, اور بار بار اس کو یاد دلایا گیا, تو ماں کی کتنے وقت کی بربادی کہ اس کو چار چار دفعہ اس بات کا بوجھ رکھنا پڑ رہا ہے اپنے دماغ کے اوپر کہ میرے بچے کی ابھی نماز باقی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر بچیاں 9 سال کی ہیں, 10 سال کی ہیں, یا لڑکے ہیں جو ابھی بلوغت میں داخل نہیں ہوئے, 9-10 سال کے ہیں, تو ماں کے ذہن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ بچوں نے نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر بچے اتنا تعاون کریں اپنے والدین کے ساتھ کہ جو آپ کے ماں باپ آپ کو آخرت کی یاد دلا رہے, کتنی بڑی نعمت ہے. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو آپ کو آخرت کی یاد ہی نہیں دلاتے, تربیت نہیں کرے, لیکن بچے اس بات کو, شاید سارے بچے نہیں سمجھتے, کم بچے ہیں اس بات کی قدردانی کرنے والے کہ آپ کو آخرت کی یاد آپ کے والدین دلا رہے ہیں, آپ کو امر بالمعروف نہیں از منکر کر رہے ہیں, نماز کی طرف لے کر آ رہے ہیں, یہ نعمت ہے. بہت سارے والدین خود بھی نماز نہیں پڑھتے, ان کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ بچوں کو بھی نماز کی دعوت دے. لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اول وقت دعوت دیتے ہیں, تو آپ ان کی صدا پر لبیک کہیں. یہ بچوں کے لیے خاص طور پر میں کہہ رہی ہوں, نصرت ہے امام زمانہ. ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے کہ عادت آپ کی پکی نہیں ہے, ماں آپ کو یاد دلا دیتی ہے, آپ کی عادت پکی ہو جائے گی. ایک سال اگر ہم اپنے بچوں کو مسلسل اول وقت نماز پڑھوا لیں, اور کوئی بچہ ایک سال مسلسل اول وقت نماز پڑھ لے, زندگی بھر کی اس کی عادت ہو جائے گی کہ یہ اول وقت نماز پڑھ.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
محمد
محمد وجل فرجہم.
اب عبادات میں, دنیا کے امور میں تو میں نے کہا بہت سارے ایسے کام ہیں جسے انسان ٹالتا رہتا ہے. مثلا بہت سارے لوگوں کی دانت اس وجہ سے صاف نہیں ہوتے, بوڑھے ہو جاتے ہیں, دانت گندے ہوتے ہیں, کہ انہیں بچپن سے عادت نہیں پڑی کہ وہ مسواک کرتے. اور کتنی بری عادت ہے کہ رسالت ماب نے اس حوالے سے, یہ ایک چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی عادت ہے لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے, کہ رسالت ماب نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب قرار دے دیتا. اور جسمانی صحت کے حوالے سے دانتوں کی صفائی کا اور دہن کی صفائی کا پورے بدن کی بیماریوں سے تعلق ہے. جس کا منہ صاف نہیں ہوتا, جس کے دانت صاف نہیں ہوتے, وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور صفائی کا تعلق روح سے, روح بھی ہماری بیمار ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان بچپن میں, مائیں جو تربیت کر رہی ہیں, میں سب چیزیں ماؤں کے اوپر نہیں ڈال رہی, اگر بچہ نہیں لے رہا, ماں مسلسل کہہ رہی ہے, بہت ساری اولادیں ایک ہی گھر میں ہوتی ہیں, ایک بچہ بہت اچھا ہوتا ہے, ایک بچہ خراب ہوتا ہے, وہی ماں ہے لیکن کوئی بچہ سننے والا ہے اور کوئی بچہ سننے والا نہیں ہے. ایک ہی ماں ہے, دونوں کو کہتی ہے, ایک بچہ فوراً لبیک کہتا ہے, دوسرا بچہ ٹالتا رہتا ہے. یہ بچے کی بھی عادت ہے کہ جس نے ماں کی بات کو نہیں سنا. بچے اگر ایسے ہو جائیں جو ہر بات کو جلدی سے سن لے, تو پھر مائیں جتنی دفعہ کہتی ہیں اس بات کا اثر ہوتا ہے. یقیناً ہر ماں کچھ نہ کچھ تو کہتی ہے. اب یہی کہ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے عمر بھر یہ عذاب جھیلے گا, ایک چھوٹی سی بات جس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو جاتا. اب کتنی عبادتیں ہیں جو دنیا کے علاوہ دین کے کام ہیں, لیکن اس کو صرف اسی وجہ سے انسان انجام نہیں دیتا, جانتا ہے کہ واجب ہے, اہم ہے, لیکن سستی کی وجہ سے اور آرام طلبی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ. اب نماز پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ فیکٹر آ جاتا ہے, کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا وقت تو بہت دیر تک کا ہے, وقت تو مثال کے طور پہ 6 بجے کا ہے, زہر کی نماز 12:30 بجے ہوئی ہے, 5:30 بجے پڑھ لیں گے. وہ ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں, بعد میں پڑھیں گے, 5 بجے پڑھیں گے, 5:30 بجے پڑھ لیں گے. اور 12:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک انہوں نے نماز ادا نہیں کی. یہ کیا, یہ شخص گناہگار ہے؟ گناہگار نہیں ہے, کیونکہ اگر کسی نے اول وقت نماز نہیں پڑھی گناہ نہیں ہے, لیکن غفلت ہے اور ایک فضیلت کے کام سے انسان محروم رہ گیا. غفلت کی وجہ سے, آرام طلبی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, ٹالنے کی وجہ سے ایک اچھے کام سے انسان محروم رہ گیا. لیکن اگر شروع میں ہی پڑھ لیتا کتنا ثواب حاصل کرتا. اور پھر دوسری چیز, مثلا جیسے عبادات میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے توبہ, کل بھی مثال دی تھی, توبہ اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے. لیکن کیا اگر کوئی شخص آج توبہ نہیں کرتا تو کل توبہ نہیں کر سکتا؟ اگر آج نہیں کی ہے کل بھی کر سکتا ہے, کل نہیں کی تو پرسوں بھی کر سکتا ہے. مرنے سے پہلے جب کبھی خیال آ جائے توبہ کی جا سکتی. لیکن اگر فوراً توبہ کر لے, جیسے ہی گناہ کیا اور فوراً انسان تسلیم لے فوراً فیصلہ کریں کہ اب میں نے توبہ کر کے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے. اگر اس نے اسی وقت یہ کام انجام دے لیا تو اس کے گناہ کا داغ اس کے اوپر کم ہوگا, لیکن اگر سوچتا رہا کہ میں بعد میں کر لوں گا. اسی طرح سے منت مانی ہے, منت پوری کرنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں ہم بعد میں پوری کریں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں, چار چار سال گزر جاتے ہیں, منتیں پوری نہیں کرتے. جیسے ہی پوری ہوئی آپ کی مراد, آپ نے فوراً منت پوری کر لی, یہ کام آپ کا انجام پا گیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے روزہ, روزہ جب واجب ہوا ہے اسی وقت رکھنا ہے, لیکن بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ابھی ماہ رمضان میں نہیں رکھیں گے کیونکہ گرمی کے بڑے دن ہیں, اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت نہیں رکھیں گے بعد میں قضا کر لیں گے. نعوذ باللہ, اگر کسی نے ایسی نیت کی بعد میں قضا کر لیں گے اور واجب کو اہمیت نہیں دی, یہ گناہگار ہے شخص. لیکن اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو روزے کو واجب ہی نہیں سمجھتا, جو اہمیت ہی نہیں دیتا اور چھوڑتا رہتا ہے. گناہوں کی کیفیت, غفلت کی کیفیت, ترک عبادت کی کیفیت سب کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. بہترین شخص وہ ہے جو وقت کے اوپر کام کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رسالت مآب نے حضرت ابو ذر غفاری سے علم کے حوالے سے بیان کیا. علم کو فریب دینے کی خاطر اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر حاصل نہ کرو. اور اگر کوئی شخص لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, فریب دینے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ جنت کی بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. یہ کیا ہے فریب دینا, دھوکہ دینا؟ بہت سارے لوگوں کا علم حاصل کرنے کا مطلوب شہرت طلبی ہوتا ہے. ہم علم حاصل کریں گے تو مشہور ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کا علم حاصل کرنے کا غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنائے, نعوذ باللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں, ممبر پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا علم حاصل کرنے کا مقصد نفس پرستی ہوتا ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, سیٹسفیکشن ہے اپنی ایک, کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں, چار لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری برتری ہو جاتی, لوگوں کے اوپر ہم روب جما سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اگر یہ مطلوب ہے علم حاصل کرنے کے, نبی اکرم نے کہا کہ بہشت کی بو اس شخص کو نہیں میسر آئے گی جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دوسروں کو دھوکہ دے. دھوکہ دے کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے کہ ہم ایسے اللہ کی خاطر علم حاصل نہیں کر رہا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو علم سے مزین نہیں کر رہا, علم عمل کے لیے حاصل نہیں کر رہا بلکہ دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہے. یہ ایسا علم حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے. اگر کوئی علم کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے, دنیا طلب کرنے میں پیسہ بھی ہے, شہرت بھی ہے, لوگوں کے اوپر برتری جتانا, برتری حاصل کرنا, یا لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سے بے وقوف بنانا, فریب دینا, یہ سارے وہ کام ہیں. اور آج بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت اس دنیا میں, چاہے وہ اہل تشیع میں سے بھی ہو, اہل سنت میں سے بھی, کہ دین کے نام پر خصوصاً ہماری پاکستانی قوم بہت زیادہ بے وقوف بنتی ہے. اور ابھی جو ہمارے سامنے واقعہ گزر گیا چند دنوں پہلے, اس میں مسئلہ یہی تھا کہ اتنے ساری قوم جو بے وقوف بنی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک عالم کا نام, علم کا وسیلہ, انہوں نے علم کو وسیلہ بنایا قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بصیرت عطا کرے گا. ایسے میں واقع اگر دل میں بصیرت نہ ہو, نگاہیں انسان کی روشن نہ ہو, سمجھدار لوگ نہ ہوں, تو ایسے علماء کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. پھر یہ لوگ امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو امام حسین کے مقابلے میں بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم حسین, نعوذ باللہ, امام حسین کے مانند, ہم دشمن ہمارا مقابلے میں جو ہے وہ یزید. لیکن جب انسان عمل میں آتا ہے, عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے, سمجھ میں ان لوگوں کے آتا ہے جو بصیرت رکھنے والے ہیں. تو سمجھے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی خاطر کوئی دین کو استعمال نہ کرے. یہ فریب دینے والے جو ہیں یہ کبھی بھی جنت کی بہشت کی بو نہیں سونگھ سکیں گے. اور پھر رسالت مآب نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم جو نہیں جانتے ہو شرم محسوس نہ کرو, کہہ دو کہ میں نہیں جانتا. کتنی خوبصورت بات. ایک عالم کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے نفس کے لیے اس کے, کہ وہ اپنے نفس سے مسلسل جہاد کرے, قابو میں رکھے اپنے نفس کو اور یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. کیونکہ علم تو پروردگار عالم رکھنے والا ہے, دنیا کا اور آخرت کا بہت سارے علوم ہیں, بہت ساری چیزیں انسان نہیں جانتا. جتنا ہم جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے. ایک عالم کا واقعہ ہے, صاحب جواہر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ سوالات کر رہے تھے. ایک عورت نے آ کر ان سے ایک سوال کیا. ممبر پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ علماء تیسری سیڑھی کے اوپر بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اونچا نظر آئے. ایک عورت نے ان سے سوال کیا, صاحب جواہر نے کہا میں نہیں جانتا, مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں کے سامنے, جب سوال کیا اس نے کہا مجھے نہیں جانتا. صاحب جواہر نے جب یہ کہا تو عورت کو غصہ آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے تین سیڑھیاں اونچی ہم سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے علم کا تقاضا ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے. تو انہوں نے بھی جیسا عورت نے کہا تھا اسی طرح سے جواب, انہوں نے کہا یہ جو تین سیڑھیاں میں تم سے اونچا بیٹھا ہوں یہ اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عوام نہیں جانتی وہ عالم جانتے ہیں. اور اگر یہ بلندی اس حساب سے ہونی تھی کہ میں کیا کیا نہیں جانتا تو فلک الافلاک پر یہ ممبر پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتے بہت کم ہے. پروردگار عالم اتنی جرت سب کو عطا کرے کہ جو نہیں جانتے کہہ دیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, کیونکہ علم بہت زیادہ ہے وسیع, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر عالم ہر بات کا جواب بھی دے سکے. سارا کچھ اس کو حفظ نہیں ہوتا. جس چیز میں تردید ہو, جس چیز میں شک ہو, انسان یہ کہہ دے کہ شاید یہ ایسا ہو, جتنا مجھے یاد آتا ہے, جتنا میرے ذہن میں ہے, جتنا میں نے پڑھا. اگر ہم ایسے بھی جواب دیتے ہیں, اگر تردید ہے شک ہے تو بھی صحیح ہے, اور اگر بالکل نہیں جانتے کہہ دے کہ ہمیں نہیں آتا. یہ بات بچوں میں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ انسان جب تزکیہ کرتا ہے اصلاح کرتا ہے تب تو اس کی بہت ساری عادتیں پختہ ہو جاتی, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غرور اور تکبر بچوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چند چیزیں جاننے کے بعد ان کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا, اور وہ نعوذ باللہ اسی وجہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ ایک بہت بڑی برائی ہے. انسان بہت کچھ نہیں جانتا اور اسے ہر وقت تلاش میں رہنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم کچھ نہیں جانتے, کوشش کریں کہ اس چیز کو اب جان لیں. درود بھیجے گا محمد,
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.
پھر رسالت ماغ نے دوست کے حوالے سے بات کی, اور یہ بھی خصوصاً بچوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کس کو دوست بنائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ دانشمند, فقیہ اور خدا سے ڈرنے والے کے ساتھ اگر بیٹھو گے, مصاحبت کرو گے. ہو سکتا ہے کہ لفظ بلفظ آپ کتاب میں جا کر دیکھیں تو میری عبارت میں وہ چیز نہ ہو, میں مفہوماً بیان کر رہی ہوں کہ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ ہم نشینی کرو گے, مصاحبت کرو گے, تو تمہارے علم اور فضل میں اضافہ ہوگا. کس کو دوست بناتے ہو, کس کے ساتھ بیٹھتے ہو, کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو, یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے, والدین سے زیادہ دوستوں کی بات کو اہم سمجھتے ہیں. دوست کی بہت حیثیت ہے, اسلام نے بھی دوستی کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن کس سے دوستی کرتے ہیں اسے پہلے سوچنا ہے کہ اس شخص میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں. رسالت ماب نے دو صفات بیان کر دیں کہ ان دو صفات کا حامل اس شخص کو ہونا چاہیے جو آپ کا دوست ہے. اور پھر نبی اکرم نے کہا کہ جان لو کہ مومن گناہ کو ایک بڑے پتھر کی مانند دیکھتا ہے جس سے خائف رہتا ہے کہ وہ اس کے سر پر آ نہ گرے. جیسے اگر ہم کسی پہاڑی کے پاس بیٹھے ہوں اور پتہ ہو کہ اوپر چٹانیں ایسی ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں, بہت سارے پتھر ہیں, اکثر آپ نے ایسی پہاڑیاں دیکھی ہوں گی, تو انسان نیچے بیٹھتے ہوئے تھوڑا خائف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وجہ سے کہ پتھر نیچے آ گرے. تھوڑا فاصلے سے بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑک کر پتھر آئے تو ہمارے سر پر نہ گرے. یہ احتیاط ہوتی ہے زندگی میں. مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بڑا پتھر ہے جو اس کے کسی وقت سر پر آ نہ گرے. اور فاسق اور کافر گناہ کو مکھی کی مانند سمجھتا ہے. جیسے مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے انسان کے اوپر اور انسان اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، اتنی پرواہ نہیں کرتا. فاسق اور مومن میں یہ فرق ہے. مومن گناہ کو بڑا دیکھتا ہے اور فاسق انسان کے لیے گناہ کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو تقویٰ رکھتا ہے، پہلی صفت متقی ہو، خود اپنے لیے محتاط ہو کہ میں گناہ نہ کروں، خود اس بات کا خیال رکھنے والا ہو کہ گناہ بڑا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شریعت کو جاننے والا ہو. دونوں چیزیں بہرحال ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں. شریعت کو جانے گا تو متقی بنے گا، کہ جاننے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، جاہل نہ ہو، کہ اس کو پتہ ہو کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، دین میں کیا باتیں صحیح ہیں کیا ناجائز ہے. اگر اس کے پاس علم ہے، شریعت کو جاننے والا ہے، متقی ہے، خود عمل کرنے والا ہے، آپ کا دوست بنا، کہیں بھی بیٹھیں گے اگر غیبت کا کوئی مورد ہوگا تو آپ کو بچائے گا. یہ غیبت جو ہو رہی ہے یہ پتھر کی مانند ہے، آپ کا ساتھ دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے سے دوستی کر لی جس کے لیے غیبت کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو لذت کی بات ہے، اس کو تو مزہ آ رہا ہے. اب ایسی جگہ پہ جہاں آپ اس کے ساتھ بیٹھی اور غیبت شروع ہوئی، آپ نے کہا میں غیبت نہیں سنوں گی، اس نے کہا کہ تمہیں تو ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے، تم تو ہر بات میں ساتھ دینے سے کتراتی ہوں، اور وہیں آپ کی لڑائی ہو جائے گی، وہیں آپ کا کام خراب ہو جائے گا. دوست ایسا بنانا چاہیے جس کی ویلیوز قدریں آپ کے ساتھ ملتی ہو، تاکہ ہم بھی متقی رہ سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان اگر کمزور ایمان ہے تو ان دوستوں کی وجہ سے اور برا ہوتا جائے. یہ وجہ ہے کہا گیا کہ دوست کو دوست سے پہچانو. اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھیے کن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے. ہم جس شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں اس کے دوستوں سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یقیناً اس شخص کا بھی کردار کیسا ہوگا. اور جس کے دوست متقی پرہیزگار ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ان افراد کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو جہاں جہاں یہ اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے ہوں گے تو وہاں ہی جاتا ہوگا، جہاں پرہیز کرتا ہوگا تو یہ بھی پرہیز کرتے ہوں گے. نشست تو برخاست انتہائی اہمیت رکھتی ہے. اور زندگی میں جب اچھے دوست ملتے ہیں تو انسان باریک بین ہو جاتا ہے، تب انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنے میں دوست مددگار ہوتے ہیں، آپ کو بات بات پر ٹوکتے ہیں، بتاتے ہیں، آئینے کی مانند ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے یہ احادیث کے آئینے کی مانند ہوتے ہیں اور دو ہاتھوں کی مانند، کہ جیسے ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. کبھی ہوا ہے آپ نے ایک اکیلا ہاتھ دھو لیا ہو؟ یہ دھلنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ کبھی ہمیں اپنی بات نہیں پتہ چلتی، لیکن دوسرا جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں جب ٹوکتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر شاید تکبر تھا، یہاں پہ شاید غفلت تھی، یہاں لاپرواہی تھی، یہاں زیادہ غصہ آ گیا، یہاں ہم نے کوتاہی کی، یہاں سستی کی. یہ بہت بڑی نعمت. نبی اکرم نے کہا کہ دوست ایسا بناؤ جو فقی ہو، دانش مند ہو، جس کو دین کے بارے میں پتہ ہو، جو حلال و حرام کے اوپر محتاط ہو، احتیاط کرنے والا ہو، جو گناہ کو پتھر کی مانند دیکھ رہا ہو، اور فاسق جو ہے وہ گناہ کو مکھی کی مانند دیکھتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا.
اللہم صل علی محمد و علی محمد وجل فرجہم.
شیطان ہر لمحے ہمارے ارد گرد چاروں طرف سے حملہ کرنے والا ہوں. شیطان اور علماء کی بات ہے، عالم کا تذکرہ کیا، عالم وہ جو اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو صاحب علم ہے اور عمل کرنے والا ہے، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. رسول اللہ نے اسی واعظ و نصیحت میں حضرت ابو ذر غفاری کو یہ بھی کہا کہ جو عالم بے عمل ہے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اور دنیا کی خاطر علم حاصل کر رہا ہے، وہ بہشت کی بو نہیں سونگھ سکتا. اور مولا علی نے ان علماء کے لیے جو دنیا کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ دو طرح کے عالم ہوتے ہیں. ایک وہ عالم جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ نجات یافتہ ہے، وہ خود بھی نجات پائے گا، جس جس کو علم دیا ہے اس کو بھی نجات حاصل کروا دے گا. اور جو عالم اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ جس تک علم پہنچا ہے اور جس نے اس کا علم سن کر عمل کیا ہے وہ تو نجات پا جائے، لیکن خود نجات حاصل نہیں کر سکتا. اور محشر کے منظر کو بتایا گیا کہ اس وقت بہت سارے ایسے جہنمی ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے, اور جنتی ہوں گے جو ان جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کیوں جہنم میں جل رہے ہیں, آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی نصیحتیں سن کر, جن کی قول کو سن کے, جن کی باتوں کو سن کے ہم جنت میں پہنچے, جن کی بعض و نصیحت کو سن کر ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئیں, آپ کیوں جہنم میں اور دوزخ میں جل رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ عالم یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہم تمہیں کہتے تھے اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے. اس طرح سے جہنم کے بدترین طبقے میں بیان کیا گیا ان لوگوں کو جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان علم حاصل نہ کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو کم کر دے, کیونکہ جب محشر میں آئیں گے تو جو لوگ یہ بہانہ کریں گے, یہاں ٹالتے رہے کہ علم حاصل نہیں کر رہے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے اللہ ہم جانتے ہی نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے بہانہ کریں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کیوں دنیا میں علم حاصل نہیں کیا تھا. سب کے اوپر خداوند تعالیٰ نے حجتیں تمام کر دی ہیں. اور جن علماء نے زندگی میں باریک بین ہو کر زندگی گزاری ان کے فیوضات آج بھی ہیں, ان کے فیوضات ہمیشہ رہیں گے. شیخ انصاری کا نام بہت بڑا نام ہے علماء دین میں. انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے باریک بین ہو کر زندگی گزاری ہے, واقعی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں سے سبق حاصل کریں. کہ ایک شخص نے نجف اشرف میں خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ شیطان ہے ایک جگہ کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس بہت ساری رسیاں ہیں, بہت ساری زنجیریں ہیں, اور بہت زیادہ لگام ہے. لگام کہتے ہیں اس چمڑے کے پٹی کو جو گھوڑے کی گردن میں ڈالی جاتی ہے یا گدھے کی گردن میں لگام دینے کے لیے, اور وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, بہت مضبوط ہوتی ہے. بہت ساری ایسی مضبوط چیزیں ہیں اور جس میں ایک بہت بڑی لگام ہے, بہت چوڑی لگام ہے مضبوط. تو اس سے سوال کیا اس شخص نے شیطان سے کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں وہ زنجیریں اور وہ لگام ہیں, رسیاں ہیں, جس سے میں بندوں کو اغوا کرتا ہوں. اس نے سوال کیا یہ بڑی والی جو لگام ہے یہ کس لیے؟ کہا یہ بہت موٹی گردن والوں کے لیے ہے جیسے شیخ انصاری, اور کل ہی میں نے ان کو اس سے گرفتار کیا تھا, لیکن چند قدم میں انہوں نے اتنی موٹی لگام کو بھی توڑ دیا. اس شخص نے کہا کہ اچھا ہمارے لیے کون سی والی ہے؟ اس نے کہا تمہیں تو زنجیروں کی, کسی بھی لگام کی, کسی رسی کی ضرورت نہیں ہے, تم تو وہ لوگ ہو جو ہمارے ہی نقش قدم پر چلتے ہو, خود ہی آ جاتے ہو, ان کو کسیٹنے کی ضرورت نہیں. اکثر ایسے لوگ
محمد
یہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیچھے ہی چلنے والے شیطان کے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ویسے ہی آ جاتی. اور یہ جو بوٹی والی لگام ہے یہ شیخ انصاری جیسے لوگوں کے لیے, اور کل جو انہوں نے توڑی تھی اب اس کے بارے میں اسے تشویش ہوئی, اور پھر شیخ انصاری کے پاس گیا اور سوال کیا کہ میں نے ایسے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے خواب میں تو ایسے بھی شیطان نہیں آتا, لہٰذا ہمارا تو اور بھی بہت ہی پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے اگر شیطان اس طرح بھی نہیں آ رہا. جس کے خواب میں آ رہا تھا اس کا یہ حال تھا کہ وہ پیچھے چلنے والا تھا. تو شیخ انصاری نے اس وقت یہ کہا کہ کل رات میرے گھر میں مشکل تھی, پریشانی تھی, اور بچہ بیمار تھا یا رزق کی پریشانی تھی, کسی مشکل میں, دنیا کی حاجت میں, ان کے گھر میں پیسے نہیں تھے, اور وجوہات شرعیہ میں سے یعنی خمس کے پیسوں میں سے کچھ امانتاً ان کے پاس مال پڑا ہوا تھا, جس میں سے انہوں نے سوچا کہ وہ قرض اٹھا کر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے لے آئیں. اور جب وہ جا رہے تھے تو راستے انہیں خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ واپس نہیں جاتا. بس یہ خیال آیا تو پھر واپس آ گئے اور اس کو وہیں پر رکھ دیا. اتنی دور جو چلے یعنی چند قدم چلنا, اس کے لیے شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لگام سے انہیں گھسیٹا تھا اور وہ بھی انہوں نے توڑ دی. اب اگر کبھی انسان اس راہ میں چل رہا ہو, اس طرح سے راستے میں ہو, اور اس کو اس طرح خیال آ جائے اور وہ اپنے نفس سے اوپر قابو پا لے, تو شیطان کے شکنجے کو شکست دے سکتا ہے, اس کی ڈالی ہوئی رسی کو توڑ سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی خیال نہ آیا بار بار ایسے کرتا رہا پھر تو اسی کا غلام ہو جائے گا. شیخ انصاری کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بیٹی تھی, دو بیٹیاں تھیں شیخ انصاری کی اور بیٹا کوئی نہیں تھا, اور بچی جب مدرسے جاتی تھی تو اس کی حالت باقی بچوں سے بہت زیادہ خراب ہوتی تھی. ایک دن اپنے باپ سے اسی طرح سے روتے روتے شکایت کی کہ ہر چیز ہماری خراب ہوتی ہے, بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نہ اچھا کھانا ہے نہ اچھا پہننا ہے, تو ان کا دل بہت افسردہ ہو. اور ان کی زوجہ اس وقت کپڑے دھو رہی تھیں, جب وہ کپڑے دھو رہی تھیں تو کپڑے دھونے میں جب گندا پانی ہوتا ہے ظاہر وہ ٹب میں تھا, تو انہوں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے بھی یہ کہا کہ ہم پر بہت سختی ہے, ہم زندگی سب گزار ہیں. اور واقعی یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے, مردوں کے لیے بھی بڑا مرحلہ ہے اور بیوی بچوں کے لیے بھی, کہ وہ زندگی کے سخت دور کو صبر اور شکر سے گزارے. اس وقت میں شیخ انصاری نے بڑی خوبصورت بات کی, عالم ہیں اور ہر چیز کو بہت ہی باریک بینی سے سمجھ رہے ہیں اور سمجھا بھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اپنے مال میں سے کچھ نہیں ہے, وہ خود فقیر آدمی تھے, مالدار نہیں تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے علماء کے پاس کوئی جائیداد ہے یا مثال کے طور پر اپنا کوئی بزنس ہے, اپنا کوئی کاروبار ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن یہ وہ عالم تھے جنہوں نے کہا کہ وجوہات شریعہ میں سے جتنا ہمارا حق بنتا ہے, یعنی جتنا انہیں دیا جاتا ہے, جیسے آج بھی ایران میں آپ چلے جائیں, عراق میں چلے جائیے, تو ایک مد معین ہے طالب علموں کی جو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ملتی ہے مراجعین کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس میں سے ہم اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا کہ ہماری ضرورت ہے, اور اس کی مثال اس گندے پانی کی ہے. ان کا تشت میں جو پانی ہے نا, یہ پانی کیسا پانی ہے, اگر کوئی مر رہا ہوگا تو اس میں سے کتنا پیے گا, جتنا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوگی, کوئی اس کو سیر ہو کے نہیں پی سکتا, بس اتنا ہی ہم لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. یہ اپنی بچی کو بھی سمجھایا, اپنی زوجہ کو بھی سمجھایا. پروردگار عالم ہمیں ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زندگی میں باریک بین ہونا ہمیں اور ہماری زندگی میں کے ہر مرحلے پر سمجھ میں آ جائے. ان کے وسیلے سے بار الہ ہماری زندگیوں کو پاک و پاکیزہ کر دے, جو کچھ بھی ہے اہل بیت کے بعد ان علماء کی وجہ سے جنہوں نے اپنی زندگی میں سختیاں اٹھائیں, مشقتیں کی, اور اس زمانے میں بھی علماء کی تبعیت کرنا, پیروی کرنا, مراجعین کی اہمیت کو جاننا یہ ہمارا فرض ہے. غیبت کے زمانے میں یہی علماء جو پاک و پاکیزہ ہیں, جو فقی ہیں, جو مراجع ہیں, ان کی پیروی کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے, ان کا احترام کرنا واجب ہے, لازمی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے نام پر اختلاف نہ کریں. یہ تقریباً ہر دفعہ ہر مجالس میں میں ضرور کہتی ہوں ایک آدھ دفعہ کہ ان کے نام پر اختلاف نہ کریں. ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, بہت افسوس ہوتا ہے کہ تقلید کے نام پر مقلدین لڑتے, تم فلاں کے مقلد ہو, ہم اس کے مقلد ہیں. اس چیز سے نہ آپ کے مراجعین خوش ہوں گے, نہ آپ کے آئمہ اطہار خوش ہوں گے, نہ جناب سیدہ خوش ہوں گے. اور اگر ہم اختلاف نہیں کرتے, یہ وہ عمل ہے جس سے ہم سب کو خوش کر سکتے ہیں. سب کا احترام کریں, سب کا احترام ہم پر واجب ہے. جو جو پاک و متقی ہیں مراجعین, ان سب کے لیے اہمیت کے قائل ہونا چاہیے. اور کربلا ہمیں اور آپ کو سکھا رہی ہے اس زندگی میں ہمیں کس طرح سے چلنا ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا کہ یہ دنیا, اس دنیا کو ترجیح دینے والا کامیاب نہیں ہو سکتا, اور اس کی آرزوئیں, اس کی طولانی آرزوئیں انسان کو بدبخت بنا دیں. کربلا بھی ہمیں بتا رہے ہیں, کربلا میں جو بدبخت ہوا وہ اس وجہ سے ہوا, عمر ساتھ اس کی نگاہ میں دنیا تھی. رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ابو ذر یاد رکھنا کہ اگر کسی نے اجلت نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی کمائی کو کھا نہیں سکتا, اور کوئی لالچی اور حریص آدمی اپنی قسمت سے زیادہ, اپنے نصیب سے زیادہ لے نہیں سکتا. یہ وہ بات تھی جو امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کہی تھی, عمر سعد تم میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو کہ اس کے بعد تمہیں جہنم ملے گی. اور عمر سعد نے کہا تھا کہ میں دنیا کے نقد سودے کے اوپر آخرت کے ادھار سودے کو کیسے ترجیح دوں. بہت عجیب ہے کربلا کہ امام حسین نے کہا کہ تمہیں رہ کی حکومت چاہیے, خدا کی قسم تمہیں رہ کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. اور کربلا کے واقعے نے دکھایا کہ جس کو اتنی لالچ تھی دنیا کی, اس کو رہ کی گندم کیا, اس کو جو بھی نصیب نہیں. کہتا تھا اگر گندم نہیں ملے گی تو جو کھا لوں. تمسخر کیا تھا امام حسین کا, خدا نے اس کا تمسخر کر کے دکھا دی کہ دیوانہ ہو گیا, گلی کوچوں میں پھر رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تمسخر کرے گا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا. عزادار ہوں. کربلا کا واقعہ بہت عجیب ہے کہ جسے رسوا کرنا چاہا, جس بیوی کے بازوؤں میں رسم باندھی, جس سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا, جس کے اوپر باغی کی تہمت لگائی, امام حسین مظلوم کربلا جن کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ دیا, اپنے لاشوں پر نماز پڑھوا دی گئی, انہیں دفن کر دیا گیا, کربلا والوں کو 3 دن کے لیے بے گور و کفن چھوڑ دیا, مظلوم کربلا کا لاشا 3 دن تک تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا. پروردگار عالم نے کیسی پتہ نصیب کی زینب کو, سید سجاد کو, کہ ان خطبوں کے بعد یہی سرزمین ہے جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. اربعین کی تاریخ آ گئی اور امام حسین کا وہ روضہ جو آج تک آباد ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری امام کی زیارت کے لیے آگئے. عزاداروں, آج ہم پرسہ دیں گے اس غریب امام کا, اس پیاسے امام کا, ان کی مادر گرامی کو. میرا دل چاہتا ہے کیونکہ اس پرش کی آج آخری مجلس ہے, دو ہی مجالس تھی لیکن کیونکہ آخری مجلس ہے اس رخ آخر کا تذکرہ کیا جائے جسے جناب سیدہ سننا پسند کرتی تھی, بی بی کی خدمت میں ان کے فرزند کی اس مصیبت کا ذکر کریں جس کے لیے جناب سیدہ اللہ میں مجلس سکاتی ہے مجلس ہی, میرے فرزند کی رخصت آخر کا ذکر کرو جب میرا بیٹا بیواؤں کے درمیان سے یتیموں کے درمیان سے رخصت ہو رہا تھا. روایت کہتی ہے امام حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک مرتبہ امام ہر خیمے میں گئے. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے کربلا کی, خیمے گاہ ایسے تھے امام حسین نے ایک ہی خاندان کے لیے ایک خیمہ لگایا تھا جو بہت بڑے بڑے خیمے تھے, اور ان خیموں کو جلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ان خیموں کو لوٹنا چاہتے تھے. جب بیوی زینب نے اور بیویوں نے خیمے خالی نہیں کیے تھے تب ان خیموں کو جلایا گیا تھا. عزاداروں, جب امام نے خالی خیموں پر نگاہ ڈالی تو کو ایک ایک کردار یاد آ گئے. امام نے سب کو یاد کیا, ایک ایک خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے, الوداعی ملاقات ہو رہی, تھوڑی دیر پہلے خیمے بھرے ہوئے تھے, جناب مسلم کی اولاد کا خیمہ تھا, حضرت مسلم کے فرزند تھے, جناب عقیل کے خاندان کے افراد تھے, حضرت عباس اور ان کے بھائی موجود تھے, ام البنین کے بیٹوں کا خیمہ اجڑ چکا ہے, اصحاب با وفا کا خیمہ خالی ہو چکا ہے, بیوی ام فرما کی اولاد جا چکی ہے, امام حسن کی نشانیاں کام آ چکی, اب کوئی نہیں رہا, نالی اکبر ہے نالی اصغر, ہر خیمہ خالی ہو گیا, بس بیوائے ہیں اور یتیم بچے امام حسین کے گرد جمع ہو گئے. مولا نے سب کو آواز دی, سب کو یاد کیا, اس کے بعد امام نے ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی, رخصت آخر کے وقت جب مولا نے کہا المن ناصرنی انصرنا المن مخیصنی اغیصنا, روایت کہتی ہے بیمار بیٹا خیمے سے باہر نکل کر آ گیا, اساسے سہارا لیا ہوئے, تلوار ہاتھ میں ہے. امام حسین نے جب سید سجاد کو دیکھا, مولا آگے بڑھے, بیمار بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا اے سید سجاد تم کہاں آ رہے ہیں,
مولا نے کہا بابا آپ کی نصرت کروں گا، بیمار ہوا سا کا سہارا لوں گا، آپ کی مدد کے لیے آؤں۔ مولا نے کہا سید سجاد تم پر سے جہاد ساقط ہے، تم بیمار ہو، اے بیٹا ہمارا جہاد تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے تھا، ہمارا جہاد ختم ہو رہا ہے، اے سید سجاد تمہارا جہاد شروع ہونے والا ہے، تمہارا جہاد کفر اور شام کے بازاروں میں۔ عزاداروں پھر امام اپنی بہن کے پاس آئے، بی بی زینب سے کہا وہ تبرکات کا صندوق لے کر آؤ جو مدینہ سے لے کر چلے تھے۔ ایک روایت میں نے ایسی پڑھی، بعض جگہوں پر یہ روایت مقرر لکھی ہوئی ہے کہ وہ کرتا جو امام نے طلب کیا تھا وہ جناب سیدہ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا تھا۔ سوال کرتا ہے دل کہ بی بی جب اس دنیا سے گئی تھی امام حسین صرف 7 برس کے تھے، کیا جناب سیدہ کربلا کی تاریخ کو جاننے کے باوجود جانتی تھی، پہلے سے تیاری کر کے گئی تھی کہ جب میرا بیٹا رخصت آخر کے لیے جائے گا تو میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنے؟ عزاداروں روایات میں ہے کہ بی بی کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا تھا، مولا نے وہ کرتا نکالا اور امام نے اس کرتے میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ پہلے ہی بوسیدہ، آپ اور پھاڑ رہے ہیں۔ مولا نے کہا زینب میری شہادت کے بعد میرے بدن سے لباس اتار لیا جائے گا، شاید اسے پرانا سمجھ کر چھوڑ دے۔ کہ ہمارا دل کہتا ہے مولا کو کہے پوسا دے جناب سیدہ کو، بی بی آپ کے بیٹے کے بدن پر لباس نہ رہنے دیا گیا، بدن ہر جگہ سے زخمی تھا، جناب زینب تڑپتی رہی، میرے بھائی کے بدن کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخم سے خالی۔ عزاداروں بس رخصت آخر ہے، امام نے جناب زینب سے کہا بہن اپنے بازوؤں سے چادر ہٹاؤ، چادر کو ہٹایا، بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، بی بی زینب نے امام سے کہا بھیا جھکنا، مولا تھوڑا سا جھکے، گردن کے بوسے لیے اس مقام پر جہاں خود خنجر چلنے والا تھا، اب کوئی مرد نہیں تھا جو مولا کو سوار کرتا۔ زینب آگے بڑھی، ایک ہاتھ سے بھائی کے بازو کو تھاما، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکاب کو تھاما، بھائی کو سوار کیا اور کہا اے زلجنا میرے بھائی کو آرام سے لے جانا۔ عزادار زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، زلجنا رک گیا، ہمارا سلام ہو اس سواری پر، ہمارا سلام ہو سوار پر جو اللہ کی اتنی مطیع ہے کہ زلجنا 2 محرم کو کربلا کی زمین پر ایسا رکا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ دوسرا مقام ہے جب سکینہ گھوڑے کی صبح سے لپٹی ہوئی ہے، زلجنا آگے قدم نہیں بڑھا رہا۔ امام نے جھک کر دیکھا، بیوی کو گود میں لیا۔ روایت کہتی ہے اس مقام میں تاریخی جملہ ہے، اس میں کوئی ذاکر نہیں اپنے جملات استعمال کر رہا بلکہ کتابوں میں بیوی سکینہ کی زبان سے لکھا ہوا جملہ ہے۔ بیوی نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بابا آپ جا رہے ہیں، ہمیں مدینہ بھجوا دیجیے، ہمیں نجف بھجوا دیجیے، بابا آپ جائیں گے تو کون ہمارا بانی ہمارے سکھ؟ عزاداروں مولا نے بھی ایک جملہ کہا، امام نے آنسو صاف کرتے ہوئے جملہ کہا سکینہ بیٹی گریا نہ کرو، تمہارے رونے سے میرا دل پارا پارا ہوتا، سکینہ میرے بعد رو لینا، رونا یتیموں کو سیب دیتا۔ Thank you. غيالب النسينا سلب أيام قلبي ينقلبون يا محفوظ بحق محمد يا أهلي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے خدا بندہ ہم سب کے گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر فضا کے تصدق میں بخش دے باہر اللہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ان کی حاجات کو مقبول فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو خیر و رازقین ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما پروردگارہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید سجاد کا تمام مریضوں کو خصوصاً حاضرین محفل میں جو بیبیاں مریض ہوں کل مریضوں کو جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہے انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما تمام لوگوں کے روحانی امراض کو پروردگار شفا کامل و عاجل عنایت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین مومنات کو فیضیاب فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما بار الہ جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے ناصرین میں ان کے آوان میں شامل فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری آل اور اولاد کو امام زمانہ کے منتظرین میں ان کے محبین میں ان کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم